الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان کی آمد آمد ہے, شاید بدھ کا روزہ ہے یا جمعرات کا, میرا خیال ہے کچھ ایسے حساب کتاب ہے. جب کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے تو میزبان پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں, اور اگر معزز نہ ہو مہمان تو پھر اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے گھر اگر کوئی بہت دور سے آ رہا ہو اور کوئی منصب والا ہو, مرتبے والا شخص ہو, علاقے کے ناظم صاحب تشریف لا رہے ہوں, ایس ایچ او صاحب آ رہے ہوں, تو آپ ان کے لیے پہلے سے گھر کی دھلائی بھی کریں گے, سیٹنگ پوری چینج کر دیں گے, پرانا مال سارا اتوار بازار میں اور نئے کے نام سے اتوار بازار ہی سے نیا فرنیچر خرید لیں گے. ہوگا وہ بھی نیا نہیں لیکن بہرحال دیکھنے میں نیا لگے گا. فوج کے بڑے افسران میں جب کوئی کسی جگہ کی وزٹ کے لیے آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے. میں کچھ عرصے ڈاک یارڈ میں بھی رہا ہوں تو وہاں نیوی کے بڑے بڑے افسران کا وزٹ ہوتا رہتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بڑی چیز آنے والی ہے. صفائیاں جاتی تھیں, گلدستے لگائے جاتے تھے راستے میں, اور جاتے تھے تو بڑی شان سے آتے تھے. آتے ہی 15-20 کو ڈانٹ پلاتے تھے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں تو نیوی کے ایک بہت بڑے آفیسر آئے. آنے کے بعد جب ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں تو کپ توڑنا شروع کر دیے. اسٹائل ہے بھائی, ایک کپ اٹھایا, ہوٹل جو چلا رہا ہے نا اس ٹیبل پہ گئے, ایک کپ اٹھایا, تھڑاس دیر زمین پہ مار دی, دوسرا اٹھا کے ادھر توڑا. میں حیران تھا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پتا چلا کہ صاحب کا یہی اسٹائل ہے, صاحب جب آتے ہیں تو اپنے نشانات علامتیں چھوڑ کے جاتے ہیں. کپ اس لیے توڑے جا رہے تھے کہ کپ فوج کے معیار کے مطابق نہیں تھے, ذرا وی آئی پی قسم کے ہونے چاہیے. غریبوں والے کپ کیوں رکھے ہوئے اس ہوٹل میں, اتنی بڑی جگہ ہے اور کپ ایسے رکھے ہوئے. تو اسٹائل تھا, آتے ہی ہر چیز درست. اب کپوں پہ تو اتنی ان کی توجہ نہیں کی, کپ بھی نئے خرید کے رکھے, وہ رہ گئے ان کی نظر سے, وہی عتاب میں آ گئے. گلیاں سجائی جاتی ہیں، صفائیاں کی جاتی ہیں، بہت پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کی تیاریوں کو اس پر قیاس کر لیں۔ بہرحال دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو جس کے گھر آ رہا ہوتا ہے اس کی محنت سے اور استقبال کی تیاریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا مہمان آ رہا ہے، اور جب کوئی چھوٹا موٹا آ رہا ہوتا ہے، کوئی غریب غربا بیچارہ آ رہا ہے، پھپھی آ رہی ہیں، خالہ آ رہی ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں آج کل، کچھ بھی نہیں ہوتا، آئیں خالہ ہیں آ جائیں گی، ماموں ہیں آ جائیں گے، آئیں بیٹھیں جائیں۔ رمضان ایک مہمان ہے جو سال میں صرف ایک چکر لگاتا ہے اور اچانک نہیں آتا، بتا کے آتا ہے۔ مہمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں نا، کہ جو بتا کے آتے ہیں، جو بغیر بتائے آ دھمکے۔ رمضان بتا کے آتا ہے، جاتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، ٹھیک 11 مہینے کے بعد دوبارہ آؤں گا، اور پشاور میں 11 مہینے میں ایک دن رہ گیا ہوگا تو میں آ جاؤں گا، وہاں ایک دن دو دن کے حساب سے پہلے بتاتا ہے کہ باقی پوری دنیا میں ٹھیک 11 مہینے کے بعد، پشاور میں 11 مہینے مکمل ہونے میں 2 دن باقی ہوں گے، لیکن میں، کیونکہ پٹھان آپ کو پتا ہے مہمان نواز بہت ہوتے ہیں، وہ مہمان کو وقت سے پہلے لے آئیں گے زبردستی۔ پشاور کے چاند کا مسئلہ کہیں دھیان میں نہ آ جائے، ورنہ یہ چینل کا رخ جو ہے نا تبدیل ہو جائے گا۔ یہ بھی کسی وقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پشاور میں جو 2 دن پہلے چاند نکلتا ہے، کیا وہ واقعی نکلتا بھی ہے یا نہیں ہے، کیا ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کالز آتی ہیں پشاور سے، وزیرستان سے، یہاں سے، ادھر ادھر سے، کہ بھائی کیا کریں، روزہ رکھیں نہیں رکھیں، یہاں تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ پشاور والا اگر کراچی میں ہوگا تو بھی نظر آئے گا اس کو، یعنی اس کا پشاور کے سٹی سے تعلق نہیں ہے، پشاور اسٹیشن سے تعلق رکھنے والا پورے ملک میں جہاں جہاں جائے گا چاند اس کے ساتھ ساتھ سفر کرے گا۔ کیونکہ یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سہراب کوٹ میں بعض لوگ ایک دن پہلے عید منا رہے ہوتے ہیں، اور نیو کراچی چونکہ سہراب کوٹ سے متصل ہے، لہذا پچھلے سال نیو کراچی سے بھی کالز آئیں کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے، آپ لوگ اعلان کیوں نہیں کر رہے۔ تو جتنا جتنا سہراب کوٹ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کی نگاہیں تیز ہوں گی، چاند دیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ ٹاپک انشاءاللہ پھر کبھی چھیڑیں گے، وقت ملا تو آج ہی تھوڑا سا چھیڑ دوں گا، آخری 10 منٹ میں انشاءاللہ۔ تو جو مہمان معزز ہوتا ہے اور پہلے سے علم بھی ہو کہ وہ آنے والا ہے، اس مہمان کا جتنا اکرام کیا جائے کم ہے، انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اکرام مہمان کے آنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن اکرام کی تیاریاں آنے سے پہلے ہوتی ہیں، دیکھ والے کو آرڈر پہلے بک کرا دیا گیا ہوتا ہے، اتنے آدمی آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، جن کے دلوں میں رمضان کی قدر ہے وہ تو اس کا اکرام کریں گے پہلے سے تیاری کے، وہ تیاری ہے کیا وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ رمضان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قابل اکرام مہمان ہے یا معاذ اللہ قابل توہین۔ کسی مہمان کے قابل عزت اور مفید ہونے کا علم ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیا دے کے جاتا ہے، اس سے آپ کے کیا مفاد وابستہ ہیں۔ اور ایک مہمان اگر آ رہا ہے ہمیشہ کھا پی کے چلا جاتا ہے، لیکن آپ کی کوئی خدمت کبھی نہیں کرتا، تو آپ تنگ آ جائیں گے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے صاحب بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. جب بھی ہمارا کوئی کام اٹکتا ہے صاحب ہمارے تو کبھی کام نہیں آئے. چھوڑو بھائی ہوں گے صاحب. ایس ایچ او صاحب ڈی ایس پی صاحب بذات خود بہت بڑے ہیں, جب بھی آئیں گے خدمت کرتے ہیں ہم ان کی, لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری کبھی کال بھی ریسیو کر لی ہو, ہمارا بندہ چھڑانے میں کبھی مدد کی ہو. تھوڑے دنوں میں بیدار آئیں گے بھائی, قابل عزت ہوں گے لیکن دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ تو مہمان کے قابل عزت ہونے کا اور مہمان کے آپ کے لیے مفید ہونے کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ وہ آپ کو کیا دے کے جاتا ہے. اگر کوئی آپ کے لیے بہت مفید چیز ثابت ہو رہا ہے آپ اکرام کریں گے, نہیں ہو رہا تو نہیں کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہمیں کیا دے کے جاتا ہے, ہمارے لیے کس طرح سے مفید ہے رمضان. تو دیکھیں, انسان کو جس چیز کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ چیز اگر مل جائے تو خوش ہوگا, اور انسان کو جس چیز کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہی نہ ہو اس چیز کے ملنے پر خوش نہیں ہوگا, اسے فضول سمجھے گا, لا یعنی اور لغو سمجھے گا. ایک بچے کو آپ کسی فیکٹری کی چابی پکڑا دیں, کسی کارخانے کی چابی پکڑا دیں کسی بچے کو, اور دوسری طرف لالی پوپ رکھیں آپ, ٹافی رکھیں, بچہ کس کو ترجیح دے گا بتاؤ بھائی؟ وہ لالی پوپ کو ترجیح دے گا, کیونکہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کارخانے کی چابی میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ میرے لیے کتنی مفید ہے. وہ وقتی لذت کو ترجیح دے گا, ٹافی کو, لالی پوپ کو, جلیبیوں کو, مٹھائی کو, ان چیزوں کو ترجیح دے گا. اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس چابی میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں, اس سے ایک لالی پوپ نہیں لالی پوپ کی فیکٹریاں لگائی جا سکتی ہیں, اس سے ایک بسکٹ نہیں بسکٹ کے پوری کمپنیاں وجود میں لائی جا سکتی ہیں, پھر وہ اس چابی کو کبھی نہیں چھوڑے گا, اس کی جان چلی جائے. تو بعض لوگوں کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں, کیونکہ رمضان کے اندر اللہ نے جو نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں ان کی نظر میں ان نعمتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہماری عیاشیوں میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, سوائے بھوکا پیاسا اور کمزور کرنے کے اس کا کوئی کام نہیں ہے. یہ اپنے اوپر خرچ تو بہت کرائے گا, ہمیں کچھ نہیں دے کے جائے گا, لہذا وہ لوگ رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں, مصیبت اور وبال سمجھتے ہیں. جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی وبال سمجھتے ہیں, اس لیے کہ رمضان میں عیاشی کا وہ ریشو نہیں ہے جو رمضان کے علاوہ میں ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑی سی شرم آتی ہے لوگوں کو وہی عیاشیاں کرتے ہوئے, تھوڑا سا تانا ملنے کا خوف ہوتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تھوڑا سا خیال کر لو. سینما گھر بھی سنا ہے کہ بند ہو جاتے ہیں, اور عید کے دن جیسی شیطان کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ کھول دیے جاتے ہیں. تو جب سینما گھر والوں کو تھوڑی سی شرم آ رہی ہے, حالانکہ ان میں تو شرم کا ریشو بالکل زیرو ہے, تو جب ان کو شرم آ رہی ہے تو سوچیں کہ ایک ایسے آدمی کو جو سینما گھر نہیں چلا رہا حلال کام کر رہا ہے اس کو کتنی شرم آتی ہوگی. تو جن کی نظر میں جن کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے جو رمضان دے کے جاتا ہے وہ تو بوجھ سمجھتے ہیں, لیکن جن کو اس نعمت کی قدر ہے جو نعمت رمضان لے کر آتا ہے وہ رمضان کو بہت بڑی غنیمت سمجھتے ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ رمضان کون سی ایک ایسا تحفہ ہے جو لے کر آتا ہے, اور وہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت کہ جس نعمت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں. وہ نعمت ہے جس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے, تم سے گناہ چھوٹ جائیں. گناہ چھوٹیں گے تو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے سال بھر میں مختلف بہانے رکھے ہیں کہ اس طرح سے نہیں آتے تو چلو اس طرح سے میری طرف آ جائیے لوگ, اس طرح سے نہیں آتے تو چلو. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے, کبھی دھمکی سے, کبھی لالچ سے, کبھی کسی تربیت والے ماحول میں لے کے جائے گا, مختلف حربے استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس اللہ کی طرف کھنچ کے چلائے. یہ انسان کی کامیابی صرف اسی میں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنے لیے, باقی کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا. تمام کے تمام دنیا کے کام انسان کی ضرورتیں ہیں, مقاصد نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ انسان اللہ کو پہچان کے اس کی فرما برداری کرے. اب آپ دیکھیے محرم سے لے کے ذوالحجہ تک مختلف قسم کے بہانے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے, ایک ہی چیز سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے. ایک ہی نسخہ اگر کسی کو دیا جائے نا, لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا حکیم کے پاس, گئے کڑیا میں ایک چورن ڈال کے دے دیا, دوبارہ گئے وہی چورن ڈال کے دے دیا, تو وہ دوا سے بھی اکتا. آپ حکیم صاحب ہمیشہ جب بھی آتے ہو یہی دیتے, ڈاکٹر صاحب جب بھی آتے ہیں آپ یہی گولی دیتے ہیں. ڈاکٹر کمپنی کا نام تبدیل کر دے گا لیکن تھوڑی سی اس میں کچھ نہ کچھ نسخے میں تبدیلی ضرور کرے گا, چاہے دوا وہی کیوں نہ ہو. اور تین چار دفعہ گئے تو چوتھی دفعہ میں ٹیکا بھی لگا دے گا, تھوڑا سا اچھا امپریشن پڑے مریض پر کہ بھائی دیکھو ٹیکا بھی لگاتے ہیں. یہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے, ایک ہی قسم کا نسخہ استعمال کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے, پھر اس سے اسے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں بھی اختلاف رکھا نا, اور اس کو بہت بڑی نعمت بتایا. دیکھو یہ دن اور رات کے اختلاف, یہ تمہارے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. صبح ہوتی بور ہو جاتے لوگ, صبح ہی کا وقت اگر رہتا تو تھوڑا دیر ہوتی ہے دھوپ آنے لگتی ہے, پھر شام ہوتی ہے, پھر رات ہوتی ہے, پھر اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر صبح کی روشنی. یہ جو دن اور رات کے چکر ہیں, یہ اختلاف ہے, اس سے انسان حشاش بشاش رہتا ہے, خوش رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محرم سے لے کے ذوالحجہ تک مختلف بہانے رکھے ہیں انسان کو اپنی طرف لانے کے لیے. حج ایک بہانہ ہے جس میں عبادت کا انداز بالکل تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان میں سنجیدگی اور وقار کی تعلیم ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کے وقت زینت اختیار کر کے آؤ, کنگھی ہونی چاہیے, بال بنے ہوئے ہونے چاہیے, کپڑے مناسب ہونے چاہیے, ایسے ہی کوئی بنیان میں دھوتی میں نہ آ جائے. بعض مذاہب میں عبادت میں جو ہے نا عجیب سا لباس پہنتے ہیں وہ لوگ, ان کے ہاں ہے کچھ عجیب عجیب سے بن کے رہتے ہیں. ہندوؤں میں آپ دیکھیں جو جتنی عجیب سی صورت ہوگی اتنا بڑا ان کا ولی اللہ شمار ہوتا ہے, وہ ٹینڈ کرائے ہوئے ہو, بلکہ وہ زیادہ نیک جو ہوتا ہے اس کے آدھے ٹینڈ کراتے ہیں, آدھے بال لمبے چھوڑ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی. سکھوں میں جو سب سے نیک ہے اس کی بال جو ہے نا, وہ ہم تو کہتے ہیں نا فارغ البال, تو فارغ البال کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, میرا خیال ہے مشتغل البال شاید اس کو اس کی جس ضد ہے. ہر جگہ کے بال بڑے ہوئے, دہشت ناک بنا ہوتا ہے وہ, داڑھی میں جو ہے وہ گرے لگائی ہوئی ہوتی ہے, سر کے بال نان اسٹاپ پڑتے چلے جا رہے ہیں, بغلوں کے بال اور پورے جسم کے بال ہی بال. وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے لیے جو ہے نا بھگوان کو یا خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی عجیب سا کام کیا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. ہر مذہب میں عیسائیوں میں جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ بھی عجیب سا بن جاتا ہے, شادی وادی چھوڑ دے گا, بیوی بچے چھوڑ کے جنگل میں نکل جائے گا, عبادت کرے گا, یا چرچ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا. لوگ واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ, دیکھو لوگ بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, اس نے دنیا کی ہر چیز پہ لات مار کے ایک چرچ میں بیٹھ گیا اور زندگی اس نے اسی میں گزار. نارمل نہیں رہے گا, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایب نارمل بن جائے گا. نارمل کا ضد ایب نارمل ہی ہے. جتنا زیادہ ایب نارمل ہوگا اتنا ہی نیک, اتنا ہی نیک ہوگا. اسلام نے اس چیز کی جڑیں کاٹی. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ روم میں فرمایا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, اسلام جو ہے وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. جو نیچر اور فطرت کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اچھا مسلمان ہوگا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، بہت اہم آیت ہے. نیچر کے اور فطرت کے جتنا قریب ہے اتنا ہی اچھا مسلمان. تبھی آپ دیکھیں اسلام میں غسل کا حکم ہے نہانے دھونے کا، ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان تہذیب یافتہ ہے، جانوروں کی طرح نہیں ہے. جانور نہیں نہاتے، انسان چونکہ تہذیب یافتہ ہے اس کی فطرت ہے، صفائی سے اس کو فطری محبت ہوتی. غسل جنابت رکھا گیا، وضو رکھی گئی، اور فرمایا حق على كل مسلم ان يغتسل كل اسبوع مره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ وہ غسل کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا، اگرچہ کوئی ریزن نہ بھی ہو، کتنا ہی صاف ستھرے ماحول میں، ایئر کنڈیشن ماحول میں رہتا ہو، اس کے باوجود ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے. نہانا پڑے گا، نہائے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا. بالوں کے بارے میں دو قسم کے کانسیپٹ ہیں. سکھوں کا نظریہ یہ ہے کہ بال ہی بال ہونے چاہیے، اور ہندوؤں کو ہے کہ بالکل سر کے بال بھی بھویں بھی بعض دفعہ صاف کر دیتے ہیں، اور اس طرح کا بالکل جو ہے نا عجیب سے ہو جاتے ہیں. تو اس میں فرق کیا گیا کہ نہیں بھائی، نہ تو سب جگہ کے بال بڑھانا کوئی اچھی بات ہے، نہ سب جگہ کے بال کاٹنا. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. پیغمبروں کا ذکر اس لیے کیا کہ پیغمبر جس چیز کو فطرت بناتے ہیں وہ واقعتاً انسانوں کی اصل فطرت ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا داڑھی کے بالوں کو بڑھانا، مونچھیں تراشنا. تو بتا دیا کہ نہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ سکھوں کی طرح سر کے بال بھی، مونچھیں بھی، داڑھی بھی بڑی ہوئی ہے، پھر وہ منظر ہوتا ہے جیسے جھاڑیوں میں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہو. سب جگہ کے بال بڑے ہوئے ہو نا تو وہ پھر صرف تھوڑی سی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ناک کا تھوڑا سا بانسا اوپر سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو بالکل وہ منظر ہوتا ہے جھاڑیوں میں کوئی بندہ چھپا ہوا جھانک رہا ہے. تو ایسا بھی فرمایا کہ نہیں کرو، اور ایسا بھی نہیں کہ مرد ہو کے وہ چہرے سے داڑھی بھی صاف کر لے. تو اس لیے فرمایا آخ اللحا وقص الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ، اس لیے کہ یہ مرد کی مردانگی ہے، یہ فطرت ہے. تو اسلام میں جو جتنا فطرت کے قریب ہوگا وہ اتنا اچھا مسلمان ہوگا. میں عرض کر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں ان میں سلیقہ ہے، صفائی ہے، طہارت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے ایسا لباس پہنا نمایاں ہونے کے لیے، شہرت والا لباس، شہرت والا لباس، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو شہرت والا لباس کا مطلب کیا؟ ایسی چیز پہن کے آ جائے کہ سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ بھئی یہ ہمارے علاقے کا آدمی نہیں لگ رہا، ایسا عجیب سا ایک لباس پہن کے آ جائے. کیا مطلب بتائے کہ جیسا سب لوگ لباس پہنتے ہیں اسے جسم کا لباس پہنے؟ فطرت یہی ہے نا. ایک عجیب سے ایک نمایاں میں نے ایک عرب کو دیکھا جو شلوار قمیص پہن کے گھوم رہے تھے پاکستان میں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا تو لباس جبا قبا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اگر یہاں جبے پہنوں گا سب سمجھیں گے شیخ صاحب ابو دبئی سے جو ہے نا ابو فلان آئے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے جیسے نارمل سب لوگوں کا لباس ہے نا ویسے لباس پہن. مجھے ان کی یہ ادا بہت اچھی لگی. کیوں اپنے آپ کو خام خامے مکہ مدینہ کا شو کیا جائے؟ اگرچہ کوئی پہنے تو ان کے لیے جائز بھی ہے کہ ان کا کلچر یہی ہے، ان کا لباس یہی ہے، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط. تو نمازوں میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لہذا اس میں حکم دیا گیا کہ لباس پہن کے آیا کرو. کیونکہ عربوں میں بعض قوموں میں یہ دستور تھا کہ عبادت برہنہ ہو کے کرتے تھے، کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے انہی کپڑوں میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس پہ اسلام نے پابندی لگائی کہ طہارت اختیار کرو، زینت اختیار کرو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں خصوصی اہتمام فرماتے تھے لباس کی تبدیلی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کے دن مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی تھی. اللہ کے نبی کو بدبو سے اتنی نفرت، آپ نے فرمایا جس شخص نے کچا پیاز کھایا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے. ہر چیز میں حکم دیا جا رہا ہے میل کچیل سے دور رہو، بدبو سے دور رہو، لیکن آپ حج میں اگر دیکھیں گے تو یہ تمام اصولوں کو توڑ دیا گیا ہے. اس لیے کہ محبت جس سے ہوتی ہے تو بہت زیادہ اصول پرستی، یہ ہر چیز میں اصول کے اندر رہ کے محبت کرنا، یہ عاشقوں کا شعار نہیں ہوتا. کبھی کبھی عاشق اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے ایسے کام بھی کرواتا ہے جو اصول کے خلاف ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اصولوں کا غلام ہے یا میرا غلام ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کو اصولوں کا حیضہ ہو گیا ہو. تو حج میں ان اصولوں کو توڑ دیا گیا. کیوں توڑا گیا؟ تاکہ جب مسلمان ایک ایسا کام کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، ساری زندگی تو اس کو نہلایا دھلایا گیا، اچھے اچھے کپڑے پہنائے گئے، زینت ہے. یہ بھی یاد رکھیں، گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ دیندار گنجے ہوتے ہیں نا، تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ثواب کی بات ہے. وہ اپنا اسٹائل ہے، کسی کو گنجا ہونا اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی سنت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج اور عمرے کے موقع پر سر کے بال منڈوائے ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں منڈواتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بال رکھتے تھے، بڑے بال. تو حج کے موقع پر زینت کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے، ایسی کی تیسی. وہ آدمی جس نے ساری زندگی 3-piece سوٹ اور ٹائی پہنا ہو، بعض لوگ اتنے نازک مزاج بن جاتے ہیں اچھے کپڑے پہن پہن کے کہ وہ دھوتی بنیان تو دور کی بات، وہ شلوار قمیض پہنتے ہوئے بھی ان کو شرم آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ جب اپنے گھر میں بلاتا ہے حج کے لیے، دو چادروں میں لپٹ کے آؤ اور کندھا اس میں ننگا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی، ہوتا ہے سکے نہیں؟ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے کہ جب یہ لباس تبدیل کرے گا، ایک دم اس کے دل میں خیالات کا طوفان پیدا ہوگا کہ بھائی یہ مجھے ایسا کیوں کروایا جا رہا ہے. میں تو ہمیشہ 3-piece سوٹ اور ٹائی کے ساتھ صبح ٹائی کے بل سیدھے کرتا تھا، اور کتنی دفعہ اپنی قمیض کے بل اور کریز بنا کے جایا. بیگم سے اس پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طریقے وقت صحیح طرح کریز نہیں بنائی آپ نے، اور اتنے جھگڑے ہوتے تھے. اب یہ کیا ہے عجیب انداز سے مجھے سفید کپڑوں کے دو لٹھے پہنا کے اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے کہ میں میزبان ہوں تم میرے مہمان ہو. تو بڑا مہمانوں کو اس طرح سے بلایا جاتا ہے؟ آپ نے شادی ہال میں دعوت دی کہ 11 بجے ٹھیک ولیمہ ہے، دھوتی بنیان میں کوئی آئے گا تو اس کو گھسنے کی اجازت ہے، پراپر ڈریس میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی یہ اکرام کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہی انداز ہے. مسجد میں بلایا وہ بھی اللہ کا گھر ہے کہ بھائی پورے پراپر ڈریس میں آؤ، مناسب لباس میں نہا دھو کے اچھے لگو دیکھنے. لیکن جب اپنے اصل گھر بلایا بیت اللہ میں، میقات کی جو حدود ہیں حرم کے چاروں طرف، کوئی مسلمان احرام باندھے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتا. آپ جا رہے ہیں کسی بھی کام سے، لیکن آپ اگر اس حدود سے گزریں گے تو اللہ کہیں گے پہلے یہ کپڑے اتار کے تبدیل کر، دوسری چادر دو لٹھے باندھ، اس کے بعد میرے گھر کی حدود میں، میرے گھر کی چوکھٹ میں تجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ہے نا میقات، یہ اللہ کے گھر کی چوکھٹ ہے. گھر تو بیت اللہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن حدود وہ بہت دور سے شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکائی جائے. اور پھر حج کے جو سارے افعال ہیں وہ دیوانگی جیسے ہیں، دیوانوں جیسے ہیں. بیت اللہ کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، یہ بھی دیوانوں کا اسٹائل ہے. محبوب کے گرد نماز میں ایسا کوئی نہیں ہے، رکوع اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے. ہر مذہب میں عبادت ایسے ہی ہوتی ہے کہ جھکنے کا نام ہے عبادت. سجدے میں جو ہے وہ اور زیادہ عاجزی ان کے ساری ہے، لیکن یہ چکر لگانا یہ کیا ہے؟ چکر لگانا جو ہے نا، یہ تو عاشقوں کا، شاعروں کا طریقہ ہے. امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے تقریباً 40 سال پہلے. تو تو وہ ایک شعر میں کہتا ہے امر مینت دیاری دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیاری شغف نقل بھی ولیکن حب من سکنت دیارا. کہہ رہے لوگوں تم جو مجھے دیکھتے ہو کہ میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا رہتا ہوں ہر وقت. جس گھر میں لیلا رہتی ہے انٹری کی تو اجازت نہیں ہے. اس زمانے میں تھوڑا ان چیزوں پہ احتیاط تھی کہ بھائی وہ باہر باہر سے بس چاہیے. مس کال کی بھی اجازت نہیں تھی. محبتیں اس قسم کی ہوا کرتی تھی کہ وہ باہر سے ہی در و دیوار دیکھ کے خوش ہو جاؤ, دو چار شعر لکھ کے چلے جاؤ. شادی وادی کی نوبت تو بہت کچھ قسمتوں کو آتی تھی. آج کل ایسا حساب کتاب نہیں ہے. سب حضرات کو پتا ہے کہ وقوف سمجھا جاتا ہے جو محبوب کے در و دیوار کو تک رہا ہو, اس سے بڑا احمق بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. بھائی تو ایک مس کال دے, ٹائم بتا دے, ایس ایم ایس بھیج دے, بتا دے کہاں ملاقات کرنی ہے. چار پانچ آ کے کھڑی ہوئی ہوں گی, ایک نہیں چار پانچ. تو شاعر وہ کہتا ہے امر مینت دیاری دیاری لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گزرتا ہوں, چکر لگاتا رہتا ہوں. اقبل ذل جدارا وذل جدارا, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. آگے کہہ رہے لوگوں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ مجھے گلیوں سے اور دیواروں سے محبت ہو گئی ہو, ایسا بیوقوف نہیں ہوں میں. مٹی کے گھروں سے کون محبت کرتا ہے. وما حب الدیاری شغف نقل بھی, ان دیواروں کی محبت قطعاً میرے دل میں داخل نہیں ہوئی ہے. ولیکن حب من سکنت دیارا, اصل میں ان دیواروں کے پیچھے جو محبوب رہتا ہے, ان دیواروں کا چونکہ اس سے تعلق ہے اس لیے مجھے ان دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. تو دیوانہ جو ہے نا, دیوانہ وہ ایسے احمقانہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے جس پہ لوگ ہنستے ہیں. اب جو شاعر دیواروں کو چومتا تھا لوگ ہنستے تھے, اس کو کیا ہو گیا پاگل کو. تو بتا رہا ہے بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں محبت چونکہ ہوئی نہیں ہے, تمہیں کیا پتا کہ محبوب کے در و دیوار اور ان کے گرد چکر لگانے میں کیا مزہ ہے. ایک اور شاعر کہتا ہے حمامت جرعا حوم بالگندی اس جعی فانت بمرئم من سعاد و مسمعی. یہ بیچارے بھی پرانے زمانے کے زخمی محبوب تھے. کہہ رہے پہاڑ کے پیچھے اس کی محبوبہ ہے سعاد, یہ پہاڑ کے اس جانب اور وہ پہاڑ کے. دیکھیں پہلے زمانے میں پورے پورے پہاڑوں کا فاصلہ ہوتا تھا درمیان میں, ٹھیک ہے, پورے پورے پہاڑوں کا فاصلہ محبوب اور محبوبہ کے درمیان, عاشق اور معشوق کے درمیان. تو یہ کہہ رہا ہے اس پہاڑ کے کی چوٹی پر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے, اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کبوتری سے کہتا ہے اس جائی اے کبوتری ذرا کچھ بول. اس لیے بول کہ میں اپنے محبوب کو تو میں دیکھ نہیں سکتا, میرے محبوب کی نگاہیں تجھ پہ بھی پڑ رہی ہیں اور میری نگاہیں بھی تجھ پہ پڑ رہی ہیں, تو ہم دونوں کی نگاہیں تجھ پہ جا کے ٹکرا رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تو کچھ بول سنا تاکہ ہم دونوں کی سماعت بھی یہاں بھی ٹکرانا شروع ہو جائے. مجھے یہ احساس ہوگا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں میرا محبوب بھی اسی کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جب تو بولے گی تو جس چیز کو میرا محبوب سن رہا ہے اسی چیز کو میں سنوں گا. اگرچہ میں اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا, لیکن اس چیز کو دیکھ اور سن تو سکتا ہوں جس کو میرا محبوب دیکھ اور سن رہا ہے. سمجھ میں میرا خیال آ رہی ہوگی, اچھی طریقے سے آ رہی ہوگی, نوجوان طبقے کی تو سمجھ میں بہت زیادہ آ رہی ہوگی. تو یہ دیوانگی کا ایک انداز ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر اصول اور ضابطوں کی پابندی میں نہیں ہوتی. وہ جس کو نہیں ہے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ شعر ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو گیا بھائی, وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے تو پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, بول کبوتری کے بولنے سے اس کے کیا تعلق, تجھے کیا ملے گا اس سے. یہی دیوانگی بیت اللہ میں سکھائی جاتی ہے, احرام باندھ کے آؤ اور دیوانوں کی طرح چکر لگاؤ گھومو. ایک ایک چکر میں تیل نکل جاتا ہے, تیل نکل, کتنے لمبے لمبے طواف ہوتے ہیں, اتنے جمع غفیر میں لبیک اللہم لبیک یہ نعرہ لگا کے انسان جب گھومتا ہے کیا جذبات ہوتے ہیں اس کے. بلندی سے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بیت اللہ گھوم رہا ہے اور لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے, عورتیں بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور یہ بتایا چلا نہیں جاتا تو چارپائی پہ یا ویل چیئر پہ بھی گھمانا ہے، بس پھیرے لگانے ہیں، چکر لگانا بیت اللہ کا طواف اور پھیرے لگانا صفا اور مروہ کی سعی۔ محبوب کبھی پرکار کی طرح اپنے معشوق کے گرد گھومتا ہے اور کبھی پھیرے لگاتا ہے، پھیرے میں ایک گلی سے نکلے گا دوسرے نکڑ پہ پہنچ کے پھر واپس ٹرن مارے گا، پھر اس گلی پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر ٹرن مارے گا، یہ ہے پھیرے۔ اور بھاگنا پڑتا ہے اس میں، دوڑنا پڑتا ہے، بڑی بڑی شخصیتیں دوڑتی ہیں وہاں پہ، کوئی غیر مسلم پوچھے تمہیں کیا ہو گیا بھائی، کیا فرش گرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دوڑ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیسا عبادت کا انداز ہے؟ تو اللہ نے بتایا بھائی یہی ہے، سمجھ میں آئے تو بھی یہی ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی یہی ہے، کرنا پڑے گا یہ کام۔ یہ سارے کام کیوں کرائے جا رہے ہیں بھائی، کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ تاکہ جب اس قسم کے کام کرے گا نا تو دماغ میں خیال پیدا ہوگا، بھائی میں تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی کوئی لاجک نہ ہو، یہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسے، مجھے کیا ہو گیا میں بھاگا چلا جا رہا ہوں، بھاگے بغیر صحیح نہیں ہوتی، مجھے کیا ہو گیا میں بھاگا چلا جا رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا میرا یہ ڈریس تبدیل ہو گیا، میرا یہ دو لنگیاں کیوں میں نے باندھ لی ہیں؟ یہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا احساس پیدا ہوگا، تبھی آپ دیکھیں جو لوگ حج کر کے آتے ہیں ان میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اور عجیب کام، وہ عجیب کام کیا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنا، حالانکہ وہ پتھر ہیں، وہ حقیقت میں شیطان نہیں ہے، نشانیاں لگی ہوئی ہیں، سات کنکریاں ماری جاتی ہیں مختلف دنوں میں، بس مارو، مارنی پڑے گی۔ یہ بھی ایسا کام ہے جس کی بذات خود بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے، اور پھر اتنی محنت آپ نے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی جتنا میلا کچیلا ہوگا، جتنے پراگندہ بال ہوں گے اللہ کو اس سے اتنی محبت ہوگی۔ دیکھو نمازی جتنا صاف ستھرا ہوگا اللہ کو اس سے اتنی محبت، حاجی جتنا میلا کچیلا ہوگا اللہ کو اس سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی حج میں، تو اور اتنی محنت کرنے کے بعد پھر جانور ذبح کروایا جاتا ہے۔ جانور ذبح کرنا بذات خود ایک خلاف عقل ہے، اس جانور کا کیا قصور بھائی، اس جانور کا کیا قصور؟ گوشت مقصد نہیں ہے، جانور کے گلے پہ چھری چلانا مقصود ہے۔ دنیا چیختی ہے کہ حاجی کروڑوں روپے اربوں روپے کی مالیت کا جانور ضائع کر دیتے ہیں، ایک طرف قرآن میں اتنا حکم دیا گیا ہے کہ مال ٹھیک ٹھیک استعمال کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، ہے نہیں قرآن میں؟ اسراف کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دے دیا گیا۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اپنی آمدن سے زائد خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ اب یہ بے موقع ہے یا نہیں؟ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر کر کے لٹا دیے۔ اللہ کے نبی نے حج کے موقع پہ 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ۔ دنیا اعتراض کر سکتی ہے کہ عرب جیسے غریب ملک میں جہاں خوراک کی قلت، 100 اونٹ ایک دم ذبح کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو مال کا اس سے زیادہ ضیاع کیا ہوگا؟ اور مال میں آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ضروری مال انسان کے لیے گوشت اور خوراک سمجھی جاتی ہے، وہ خوراک، اور خوراک میں سب سے اعز الاموال وہ گوشت ہے۔ گوشت ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں سے کتنا کھا کھایا جاتا ہے؟ زیادہ تر تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اقتصادیات کے جو ماہرین ہیں، معیشت کے جو ماہرین ہیں، وہ چیخ اٹھتے ہیں، تبھی آپ دیکھیں قربانی کے خلاف بیانات آتے ہیں ان کے، حاجیوں کی قربانی کے خلاف بھی اور بقرعید کی قربانی کے خلاف بھی، کہ یہ گوشت اگر سال بھر چلتا کتنے لوگوں کا پیٹ بھرتا، ہی مسلمان 1-3 دنوں میں جو ہے نا بڑے بڑے بہترین جانور لاسانی اور دل پسند والوں کے لا کے ذبح کر دیتے، کرتے ہیں مسلمان، کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے اس کی کیا لاجک ہے، کیا اس سے معیشت تباہ نہیں ہو رہی، ہمارے پاس لفظوں میں کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ معیشت کا تو اصول یہ ہے کہ ایک دن میں نہ اڑایا جائے، سٹوریج ہو اس کی، آرام آرام سے خرچ کیا جائے اسے، لیکن حاجی کا احرام اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک جانور ذبح بولو بھائی نہ کر دے. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس خدا نے پیدا کیا ان جانوروں کو, جو جانتا ہے کہ یہ جانور اللہ کی مخلوق ہیں, جس نے بنایا ہے وہ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں بھی کاٹنا لازم ہے ہمارے اوپر. میرے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ قربانی کی کیا لاجک ہے, مسلمان ایک دن میں اتنے گائے اتنے جانور موٹے موٹے تازے, اور شریعت میں حکم یہ کہ معذور جانور نہ ہو, یا تو چلو معذوروں کو کاٹ پیٹ دیتے تو چلو کہتے یہ معذور تھے یہ ویسے ہی مر جانا تھا تھوڑے دنوں میں تو غریبوں کو ذرا سستی خوراک مل گئی. لنگڑا لولا اندھا کانا جانور نہیں چلتا, ایسا ہی ہے نا. وہ جانور جو بہترین گوشت دے سکتا ہے مستقبل میں اس جانور کو کاٹنے کا حکم ہے. ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ اس کی کیا لاجک ہے قربانی کی, اسلام کے تو سارے احکام اس کی بڑی حکمت ہوتی ہے مصلحت ہوتی ہے, وراثت کا نظام آپ دیکھ لیں, نماز کا نظام, زکات کا نظام, روزے کا نظام, بڑی مصلحتیں, تو قربانی کی کیا لاجک ہے. میں نے کہا یہ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قربانی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. تو آپ نے اس میں جواب دے دیا کہ جیسے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی بیٹے کو ذبح کرنے کی ہے بھائی؟ آپ حضرات اگر کہیں گے ہاں نہ تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ آپ بات سن رہے ہیں. کوئی لاجک بنتی ہے؟ پھر بھی یہ جو ہم اونٹ گائے ذبح کرتے ہیں اس کی تو پھر بھی تھوڑی بہت ہے کہ کچھ تین چار دن غریبوں کو خوراک مل جاتی ہے, بیٹے کو ذبح کرنے میں تو یہ لاجک بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کی. بظاہر ظلم زیادتی کے سوا بظاہر کچھ بھی نہیں ہے یہ. حضرت ابراہیم کو جب حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے لاجک نہیں پوچھی, جس خدا نے دیا ہے جب وہ کاٹنے کا کہہ رہا ہے تو کاٹنا پڑے گا, اس لیے کہ نہیں کاٹو گے تو وہ خود کسی اور طریقے سے بھی کاٹ سکتا ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں غیر مسلموں سے کہ ہم یہ جانور کاٹتے ہیں خدا کے حکم سے, ہم خدا کے حکم ثابت کر دیں گے, یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ, اس کائنات کا جو خالق ہے اس کا حکم ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اس کے حکم کی بجاوری میں نہ کاٹا جائے تو ویسے بھی ان جانوروں کی نسل وہ ختم کر سکتا ہے, روک سکتا ہے ان کی نسل وہ. تو حاجی سے ایک اور عجیب سا کام کیا کروایا جاتا ہے, کروڑوں لاکھوں جانوروں کو منا میں ذبح کر دیا جاتا ہے, موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. اب اتنی محنت کے بعد صلہ کیا ملا حاجی صاحب کو, ہونا تو یہ چاہیے اب اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی تم نے اتنی اچھا کام کیا, جیسے رمضان میں اتنی محنت کرتے ہیں تو عید کا دن دے دیا نا اللہ نے تحفہ دے دیا, بھئی عید ہے کھاؤ پیو اچھے کپڑے پہنو ملو جو خوشی ہوتی ہے, بھئی عید منانے کا مزہ بھی اس کو آتا ہے جس نے روزے رکھے ہوں, ٹھیک ہے نا. بقرعید میں جانور ذبح کیے گوشت ووش مل گیا ثواب مل گیا بہت خوشی ہوتی ہے, حاجی کو کیا ملتا ہے, اتنی محنتیں کی, حاجی کو یہ کہا جاتا ہے اب سر منڈوا لو اپنا خوشی. سارے کام کرنے کے بعد انعام کیا دیا جا رہا ہے, کتنے لوگ اس وجہ سے حج نہیں کرتے, بالوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیا منہ دکھائیں گے قوم کو جب واپس آئیں گے, یہ لے کر آئے ہو اللہ کے گھر سے, یہ لے کر آئے ہو. کوئی بھی گنجا جا رہا ہو لوگ فوراً کہتے ہیں کیا بھائی عمرہ کر کے آ رہے ہو, کہتے ہیں نا لوگ, تو بٹھا کے نائی کی گود میں بٹھا دیا جاتا ہے, نائی صاحب اچھی طریقے سے چیک کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے تو خرچ ہو گئے مگر چیز اچھی بن گئی ہے, یہ اللہ کہتے ہیں اب یہ جو ہے نا چروا کے اب واپس جاؤ. تو حاجی لوگ سر کے اس طرح پھروا رہے, کہتے ہیں اللہ جو اس پہ خوش ہے تو چلو ہم بھی اسی پہ خوش, ویسے تو اچھا تو نہیں لگ رہا, مزہ تو نہیں آ رہا ہے اس میں, بہت ناانصافی ہو رہی ہے. وہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا جیب پڑ گئی, کہنے لگا اللہ جو بھی کسی اگر مہمان بن کے آتا ہے ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے, ہمیں تو حکم ہے اکرام کرو, تو نے جیب پٹوا دی ہماری یہاں. تو یہ اکرام ہو رہا ہے حاجی صاحب کا, لا کے ان کے سر پہ اس طرح پھروایا جا رہا ہے. محلقین رؤوسہم ومقصرین. تو یہ اسلام کی, یہ جو حج کا جو منظر ہے نا, یہ اسلام کی جو دیگر احکام ہیں ان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے, اسلام اس مزاج کا ہے نہیں, اسلام زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، جائز زینت، لیکن یہاں سارے کام عجیب و غریب کروائے جا رہے ہیں، عجیب و غریب کام کروائے جا رہے ہیں. حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو جانور ذبح کروایا جاتا ہے. وہ بکرا کہے گا میری پتہ نہیں کیوں شامت آ رہی ہے، بھائی غلطی تم کر رہے ہو. یہ یاد رکھو، یہ جو صدقے کے بکرے ہیں نا، یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں. کل میرے پاس ایک صاحب کا میسج آیا کہ صدقے کا بکرا ہے، دو دانت کا نہیں ہوا، کیا صدقہ ہو جائے گا؟ میں ایسے لوگوں کہتا ہوں وہ جو بےچارا دو دانت کا نہیں، وہ تو خود اس قابل ہے کہ اس کے صدقہ کیا جائے. اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے. جانور ذبح کرنا اسلام میں یہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہے، مجبوری میں. صرف بقرعید کے تین دنوں میں اور حاجیوں کے لیے جانور ذبح کرنا عبادت ہے، یہ خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کا مطلب یہ عقل سے ہٹ کر ہے. صدقے کا حکم ہے، بکرے کا نہیں ہے. صدقہ پیسہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، پیسہ کھانا کھلانے کو کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ، غریب کو آپ بڑا گوشت میں جو ہے نا، غریب کو 100 غریبوں کا پیٹ بھر سکتے ہو اور بکرے میں ایک دو چار غریبوں کا پیٹ بھرو گے آپ. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بکرا کٹے گا تو ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اپنے لیے پیسے پسند کرتے ہو یا بکرے؟ آپ کو اگر کمپنی میں جہاں ملازمت کرتے ہیں، کمپنی والے کہیں کہ بھائی آپ کی سیلری تھی 40,000، تو کمپنی نے کہا کہ 20,000 کے دو بکرے ان کو مہینے کے آخر میں دیے جائیں گے، 20,000 کی مالیت والے دو بکرے دیے جائیں گے، آپ اس پہ خوش ہو گئے؟ آپ بولو گے مجھے بکرا نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے 40,000. بکرے کا میں کیا کروں گا بھائی، صرف گوشت ہی تھوڑی ہے میری ضرورت. پیسے ملیں گے تو میں میری مرضی پھر میں چاہے بکرے کا گوشت خریدوں، گائے خریدوں، چکن خریدوں یا مسور کی دال خریدوں، وہ میرا میری بیوی ساتھ معاملہ ہے. میں اس کو کیا کھلاتا ہوں، کیا پہناتا ہوں، خود کیا پہنتا ہوں، کیا پہناتا ہوں، بکرے کا میں نے بکرا لینا ہوگا، میں اپنے پیسوں سے جا کے لے لوں گا. تو غریبوں کو کھلاؤ آٹا دال سبزی، گوشت کھلانا ہے تو بڑا گوشت کھلا دو. غریبوں کو یہ کولیسٹرول کے امراض نہیں ہوتے عام طور پہ، یہ سارے مالداروں کے امراض ہیں، کولیسٹرول ہونا اور یہ سب شوگر موگر. غریب آدمی سب کچھ کھا لیتا ہے، تو گوشت یہ ہے تو قصائی سے خرید کے کھلا دو. قصائی سے خریدا ہوا گوشت سستا پڑتا ہے، یہ کم پیسوں میں زیادہ آ جائے گا. لیکن یہ بکرا کاٹتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. یہ کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ کاٹنا عبادت صرف بقرعید میں، عقیقے میں اور حج میں ہے. یہی وجہ ہے فقہ نے لکھا اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو بکرا کاٹوں گا اور اللہ نے کام کر دیا تو بھی بکرا کاٹنا واجب نہیں ہے، کیونکہ بکرا کاٹنا کوئی عبادت ہے ہی نہیں. نظر اور منت عبادت کی ہوتی ہے، کٹوتیوں کی نہیں ہوتی. اس کو کاٹ دو، اس کی گردن کاٹ دو، اس کا یہ جو ہے نا کاٹ دو، یہ اس کی نہیں ہوتی. اس لیے فقہ کہتے ہیں بکرے کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی اس کو. تو اتنی اہم وضاحت کے بعد بھی پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں جو سیلانی والوں نے بکرے رکھے ہوئے پنجروں میں چھوٹے چھوٹے، یہ اسی وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں صدقے کا بکرا ہوگا. تو اتنے اتنے سے بکرے ان کو دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے، اتنے کمزور بکرے ہیں اور ان اتنے اتنے باریک باریک بکروں کو کاٹ کے ان میں بیچاروں میں کچھ نکلتا بھی نہیں ہے. تو اتنے پیسوں میں کچھ اور لے لیتے، مرغی خرید لیتے، 4 گنا زیادہ آ جاتی. لیکن وہی ہے دماغ میں بکرا گھسا ہوا ہے کہ نہیں بکرا کٹے گا تو صدقہ ہوگا، پھر اس میں 2 دانت 4 دانت کی قیدیں بھی لگا دی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو حاجیوں سے یہ سارے کام کیوں کرائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں کسی طرح میری محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے. تو یاد رکھ، اسی طرح اور عبادتیں ہیں، بقرعید ہے، تکبیرات تشریق ہیں. عام دنوں میں حکم ہے کہ ذکر آہستہ آواز سے کرو، چیخو پکار سے ذکر اللہ کو پسند نہیں، اور پھر لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے تو وہ اور بھی پسند نہیں ہے. ذکر آہستہ آواز، نمازوں میں آہستہ صبح تسبیحات آہستہ پڑھی جاتی ہیں. نمازوں کے بعد کی جو تسبیحات ہیں 33 مرتبہ آہستہ ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی زور زور سے اللہ اکبر کر رہے تھے، آپ نے منع فرمایا، فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، آہستہ ہے. لیکن تکبیرات تشریق جو ہیں 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں 13 ذی الحجہ تک بلند آواز سے ہیں، آہستہ آواز سے پڑھیں گے تکبیرات ادا نہیں ہوں. تھوڑا سا طبیعت میں ہلچل پیدا کی اللہ نے، مسجدیں گونجتی ہیں اللہ کے ذکر سے ان دنوں میں. تو بھائی اللہ تعالیٰ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے. تو رمضان بھی ایسا ہی،
عام مہینوں سے ہٹ کے. اللہ مسلمانوں کو اس مہینے میں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں. اتنی بھوک اور اتنی پیاس انسان برداشت کرتا ہے, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, تو پانچ چھ دن کے بعد خیال آئے گا, بھائی میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, مجھے کیا ہو گیا. خیال آئے گا نہیں آئے گا, فوراً اپنے مسلمان ہونے کا احساس بیدار ہوگا کہ میں ہندو نہیں ہوں, میں عیسائی نہیں ہوں, میں یہودی نہیں ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں. یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا. خود نہیں رکھے گا تو دوسروں کو تو دیکھے گا نا, روزے رکھ رہے ہیں, احساس پیدا ہوگا میں کھا رہا ہوں, یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا. تو اللہ تعالی نے رمضان میں عبادت کا انداز بدل دیا, بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے انسان, اور عجیب انداز سے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے صبح, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اتنے گھنٹے تک نہیں کھانا, لیکن ٹائمنگ ایسی ہوتی جو کھانے پینے کی ہوتی, تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے. رمضان میں جو ٹائمنگ رکھی ہے کھانے کی, وہ ایسی ٹائمنگ ہے کہ اس ٹائم پر عام طور پہ کھانا, پوری دنیا میں کسی قوم کا وہ ٹائم نہیں ہے کھانے کا. صبح کا ناشتہ کب ہوتا ہے رمضان میں؟ سحری کے وقت. عام دنوں میں فجر کے لیے اٹھنا مشکل, اور رمضان میں اللہ کہتے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کھا لو, وہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت اٹھا کے کھلانا, دل چاہتا ہے آدمی 100 روپے دے دے, بھائی تو کھا لے میرے, میں بھوکا مر جاؤں گا, میں نہیں کھاؤں گا, لیکن مجبوری ہوتی ہے, کھانا پڑتا ہے. پتا ہے کہ اگر نہیں کھایا تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا, مجبوری اٹھتے ہیں. تبھی کتنے سست ترین لوگ بھی, جو جنہوں نے روزہ بہرحال رکھنا ہو, جو اٹھنے کے معاملے میں بڑے سست ہوتے ہیں, وہ بھی انگڑائیاں لیتے لیتے الارم کے بٹن بند کرتے کرتے آخری 5 منٹ میں وہ بھی اڑ جاتے. رمضان میں ہماری تو نیند ہی بہت کم ہوتی ہے تراوی اور بیان بیان, تو میرا یہی ہے آخری دم تک کوشش کروں گا کہ نہ اٹھوں, پولیس بھی بلوا لو تو نہیں اٹھا جاتا, 15 پہ فون کریں نہیں اٹھ, لیکن بالآخر یہ سوچ کے کہ بھائی اب نہیں اٹھے نا, آخری 2 منٹ کا آپشن رہ گیا, نہیں اٹھے بس پھر اٹھے ہی رہو گے یا پڑے ہی رہو گے بستر پہ. پھر اٹھتا ہے آدمی چھلانگ مار کے, جو ہاتھ میں ادھر سے پکڑا, ادھر سے پکڑا, ادھر سے کولر سے پانی لگاؤ, دور دور اسے جلدی سے چھا بڑھاؤ, اور بالآخر بیٹھ جاتا. بعض دفعہ دو نوالے منہ میں گئے, بعض دفعہ آدھی روٹی گئی, بعض دفعہ ایک روٹی گئی, بمشکل کھا لی, متزل ہلا لیا, جو ملا کھا لیا, ٹھیک ہے نا. یہ ٹائم جو رمضان میں رکھا گیا ہے نا کھانے کا, پوری دنیا میں کسی قوم کا یہ ٹائم نہیں ہے, پوری دنیا. اگر آپ اپنے بچے کا ولیمہ کریں, دعوت کریں, کھلانے کے لیے بلائیں اس کو, تو کون سا ٹائم دیتے ہیں؟ پنجاب میں عام طور پہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے, 1 بجے 2 بجے, اور کراچی میں 9-10 بجے. پوری دنیا میں یہی ٹائمنگ ہے کھانے پینے کی, یہ صبح 10 بجے یا 8 بجے کا ناشتہ ہوگا. آپ نے کیا کیا, آپ نے بچے کا ولیمہ کیا, آپ بڑے بہت پرتکلف دعوت کی, اور ٹائم لگتی ہے ٹھیک صبح 4 بجے. کوئی آئے گا؟ بتاؤ, کتنی ہی مرغن غذائیں بنائی ہوں, کیسے ہی کباب پراٹھوں کا انتظام کیا ہو, شامی کباب سجا دیے گئے ہوں, لیکن کوئی بھی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی آ گیا تو بہت بڑا دنیا کا بیوقوف اور احمق ہوگا جو آ جائے. وہ ایسا ہوگا جس کو لگتا ہے کہ یا تو اس کو نیند نہیں آتی رات کو, یا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے وہ, ورنہ کوئی نہیں آئے. لیکن سارے مسلمان آتے ہیں اللہ کی اس دعوت پہ, لبیک کہتے ہیں, اٹھتے ہیں لوگ, ایسے ٹائم پہ اٹھتے ہیں جن سے فجر کی نہیں پڑی جاتی, وہ بھی سحری کے وقت اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, اور پھر سارا دن بھوکا پیاسا رکھ کے افطار کے وقت میں اللہ تسلی سے دو نوالے نہیں کھانے دیتے, اگر صحیح تعبیر کی جائے. ابھی 2-4 نوالے کھائیں, بھوک تو ایسی ہوتی ہے دل چاہتا ہے دسترخوان بھی کھا لے انسان, لیکن مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاہ, جاؤ نماز کی طرف, چباتے چباتے آ رہے ہوتے ہیں لوگ, آخری جو نمازی ہیں, جو نہیں ہیں وہ تو کھاتے رہتے ہیں بیٹھ کے, آخری دم تک چلتے چلتے ایک پلیٹ میں ہاتھ ڈالی, بیگم ایک پکوڑا تو دے دو نا, چلتے ہوئے کھا لوں گا, جتنا ٹھوسو کھانے تو دو تسلی سے, तभी मैं देखता हूं यहां लोगों के चेहरे खिलाल कर रहे होते हैं, कोई जबान से निकाल रहा है, कोई फंसा हुआ है पकौड़े का पीस, ठीक है, कोई समोसा चाट रहा होता है, कुल्ली करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ जर्रात रह जाते, क्योंकि पता है कि फिर मगरिब के बाद वो भूख नहीं लगेगी, 10-15 मिनट का वक्फा आ जाएगा, भूख उड़ जाती है। इतनी मेहनत के बाद जब थका हुआ इंसान खाता है ना, तो नींद का बड़ा गलबा होता है। अगर अल्लाह हमसे मशवरा लेके रमजान का महीना फिक्स करते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह पांचों नमाजें फर्ज हैं, बुलूगत से लेके मौत तक कभी छुट्टी नहीं हुई किसी नमाज में आज तक, तो कम से कम रमजान में सारी नमाजों नहीं ईशा माफ कर दे, क्या ख्याल है भाई? चार फिर भी पढ़ लेंगे, अगरचे वो भी मुश्किल हो रमजान में, लेकिन ईशा तो माफ कर दे। सारे दिन के थके मारे अभी पेट भरा है, और अब जनाब थोड़ी देर के लिए ईशा पढ़ने के लिए आ जाओ। अल्लाह ने कहा ना ना ना, ईशा भी पढ़ोगे साथ में 20 रकत तरावी भी पढ़ोगे, और एक एक दो दो रकतें तरावी की इतनी लंबी होती हैं जितनी कोई फर्ज नमाज लंबी नहीं होती। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने वाले जो चाहते हैं कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, वो ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते। कहते कोई बात नहीं, खुशी से ये मुसीबत बर्दाश्त करेंगे, खुशी से, इसलिए कि हमारे रब ने ये मुसीबत हमें परेशान करने के लिए नहीं दी, हमें बनाने के लिए दी है। आयना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है। दिल इंसान के सीने में जो दिल है, इसको पाकीजा और आयना बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए इसके जितने रगड़े लगे, देखो ऐश और इशरत वाली जिंदगी खा लिया, जब दिल चाहा जो दिल चाहा खा लिया, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली, ये लाइफ स्टाइल जानवरों का, गधों और घोड़ों का स्टाइल है। ये गधों और घोड़ों का जो है ना स्टाइल है, बकरी को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, मुंह मारती रहेगी सारा दिन, खाती रहेगी। किसी भी जानवर को छोड़ दे, सारा दिन अपनी शर्मगाह की ख्वाहिशात और अपने पेट की ख्वाहिशात को पूरा करेगा। वो दो तरह की जिंदगियां हैं, एक है ख्वाहिशात की तकमील वाली जिंदगी, और एक है ख्वाहिशात को लगाम देना। ख्वाहिशात को खत्म करना नहीं है, लगाम देना है, लगाम। जहां रब ने इजाजत दे दी ख्वाहिशात पूरी करने की वहां करेंगे, जहां इजाजत नहीं दी वहां इन ख्वाहिशात को आग लगा देंगे। तो मेरे भाई, जिनके दिलों में रमजान की मोहब्बत है, वो रमजान का मुकम्मल इकराम करते हैं, और वो समझते हैं कि हमें रमजान में इतना तड़पाया जो जाता है, इतना जो रगड़े लगाए जाते हैं, ये हमारा दिल बनाने के लिए, ये हमें हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पैदा करने के लिए है, ये हमें परेशान करने के लिए नहीं। बात समझते हैं कि रमजान का मकसद हमें कमजोर करना, थकाना है, थकाना नहीं है। रमजान का मकसद है कि ये इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, इनको अपने मुसलमान होने का एहसास बेदार हो जाए। वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, बस एक बात आपसे कहूंगा मेरे भाई, देखो जिंदगियों में कई रमजान आए, इस दफा ये आजम कर ले कि इंशाल्लाह सारे रोजे पाबंदी से रखेंगे। अजम करते नहीं करते, देखो रमजान के रोजे की हैसियत ऐसी नहीं है कि उसको आप आराम से छोड़ दें, जरा जरा से आजार पे लोग रोजा छोड़ देते हैं। मैं इंशाल्लाह जब ये दुआ के बाद चंदे का अमल होगा, उस दौरान एक रमजान से मुतालिक एक मसला बताऊंगा रोजे से मुतालिक। अभी वक्त ज्यादा हो गया है, इसको समेट रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। तो एक तो अजम कर लें कि एक रोजा भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, पाबंदी से रखना है। गर्मी हो, प्यास लगे, नहीं लगे, थोड़ा सा अल्लाह के लिए कुर्बानी देके देख ले भाई। और दूसरी बात, रात की जो इबादत है तरावी, इसकी बड़ी फजीलत है। रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, तो कुरान और रमजान का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में, कुरान और रमजान का। तो रमजान में तीन आमाल ऐसे हैं जिनका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, एक दिन का रोजा, एक रात की तरावी जिसमें कुरान सुना जाता है, और तीसरी चीज है सदकात व खैरात। हदीस में आते हैं अल्लाह के नबी सहावत का दरिया थे, मगर रमजान में आपकी सहावत जैसी होती थी पूरे साल ऐसी सहावत नहीं होती थी, सहावत का समंदर बन जाया करते थे रमजान में, बहुत ज्यादा खर्च किया करते थे। तो ये तीन काम मैंने और आपने करने हैं, क्या ख्याल है? एक महीने की बात है, हमेशा के लिए थोड़ी है। तभी अल्लाह ने तसल्ली दी, अय्यामम मादूदात, فرمایا یہ نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی پیاسا رکھوں گا، گنے چنے دن ہیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہو، انگلیوں پہ گن سکتے ہو 29 سے 30 دن، اس سے زیادہ 31 نہیں ہوں گے، انگریزی مہینہ تو پھر بھی 31 کا ہو جاتا ہے. فرمایا تمہارا ٹھیک ہے ایک دن نظر نہیں آیا، اگلے دن میں خود کہہ دوں گا اب ہو گیا ہے بس صحیح، اب یہ نہیں کہ نظر ہی نہیں آ رہا تو اب رکھتے ہی چلے جاؤ، ایک دن نظر نہیں آیا تو 29 کے 30 ہو جائیں گے، لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھواؤں گا، گنے چنے ایام ہیں. تو بھائی عزم کرتے ہو، ہمت کرتے ہو، نہیں کرتے، سب رمضان کے روزے بھی پابندی سے رکھیں، تراوی بھی اور صدقات و خیرات کا اہتمام بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو قانون بنا دیا آسان بنا دیا. مثال کے طور پر حکم ہے کہ روزے میں اگر کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جو دوست ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کے لیے روزہ چھوڑتا ہے. اب جو قانون بنا دیا اب اس میں مضبوطی سے عمل ہوگا. جیسے نماز میں کسی کا حکم ہے پانی نہیں ہے تو تیمم کرے، اب اگر کوئی یہ کہہ کہ تیمم نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، مارنے ہوتے ہیں منہ پہ، تو وہ تیمم کیے بغیر نماز پڑھے گا چاہے کتنے خوشی خوشی سے پڑھے، روتا رہا پوری نماز میں سجدے میں جاتے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہو. غسل کے لیے بھی تیمم کا ہاتھ مارنا پڑے گا منہ پہ اور اس کو ہاتھ کو بس، لیکن یہ اس کو اس کا غلطی پوری کرنی پڑے گی تو اللہ نے قانون بنایا. تو یاد رکھیے اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ بیمار چھوڑ سکتا ہے اور مسافر، اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اور عورتوں کو جو ایام آتے ہیں ان میں چھوڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چوتھے آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مزدور پیشہ لوگ بہت سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے روزہ رکھ کے محنت مزدوری والا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اب ان سے کہا جائے کہ یہ کام رات میں کر لو تو کہہ رہے رات میں اجازت نہیں ہے، جب بعض کمپنیوں کی طرف سے کام ایسے لگتے ہیں کہ وہ دن میں ہی کرنے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو دہاڑی نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، تو روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. البتہ اس کا اصول یہ ہے کہ روزہ صبح رکھیں، اب رکھنے کے بعد جس حد تک برداشت کر سکتے ہیں کریں، اگر محنت مزدوری کی وجہ سے ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گیا، بے ہوش ہونے لگا ہے، مرنے کا خطرہ ہے، تو پھر توڑ سکتا ہے روزہ، چھوڑ نہیں سکتا توڑ سکتا ہے. چھوڑنے کی اجازت اللہ نے بیمار اور مسافر کو دی ہے، محنت مزدوری کرنے والے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئلے کی کان میں جہاں منٹ منٹ کے بعد پانی چاہیے، منٹ منٹ کے بعد، وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اللہ کا قانون اجازت نہیں دیتا اس کو روزہ چھوڑنے کی، رکھنا پڑے گا اس کو. البتہ اس کو یہ آپشن ہے، یہ آسانی ہے کہ وہ روزہ رکھ کے کام شروع کرے، کوشش تو کرے رات میں کام کرے، دن میں کرے ہی نہیں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، دن میں ہی کرنا اس کی مجبوری بن چکا ہے، تو پھر روزہ اس کو بھی رکھنا پڑے گا، فرض ہے اس کے اوپر بھی روزہ، جیسے ہی صبح وقت داخل ہو روزہ رکھے گا وہ، اور جب پیاس جس حد تک برداشت کر سکتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرے، جب حالت غیر ہونے لگے اور موت کا خطرہ لاحق ہونے لگے یا بے ہوشی کا خطرہ ہونے لگے، بے ہوشی بھی چونکہ ایک بیماری ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں جا کے وہ روزہ توڑ دے. تو 30 کے 30 روزے اسی طرح رکھے گا، وہ صبح رکھے گا پھر توڑے گا، صبح رکھے گا پھر توڑے گا، کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے روزہ رکھنا، ناممکن ہے. کوئلے کی کان میں کام کرنے والا روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں، ایئر کنڈیشن تو لگے نہیں ہوتے وہاں پر، اور شدید ترین گرمی ہوتی ہے اس میں، اس کو بھی کیونکہ شریعت جب جان پہ بن پڑے تو روزہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے، تو وہ کسی دوسرے قانون سے اس کو فائدہ دیا جائے گا، وہ بھی توڑنے کی اجازت دی، تمہاری جان پہ بن رہی ہے، چھوڑنے کا کوئی قانون نہیں ہے اس میں. تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پہ روزے دار بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آج تھوڑا سا گرمی کچھ ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اور آج اگر میں نے پانی نہیں پیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ پانی کی کمی ہو جائے. پانی کی کمی ہوگی رات کو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. وہ خواتین کا بھی ایک مسئلہ سن لیجئے، خواتین کو کچھ ایام میں تو اللہ نے روزہ خود ہی چھوڑنے کی حکم دیا، وہ رکھ ہی نہیں سکتی. باقی بعض باتیں ایسی ہیں جن میں خواتین سستی کاہلی میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ایک پریگنینسی کی حالت میں جب حمل ہو اور ایک بچے کو جب فیڈ کرا رہی ہوتی، تو چونکہ جو عورت بچے کو فیڈ کراتی ہے اس کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، ورنہ ان کو کافی ویکنیس ہوتی ہے، تو جو بچے کو خواتین فیڈ کراتی ہیں، میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم بچے کو فیڈ کراتی ہیں روزہ کیسے رکھیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ افطاری کے وقت سے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھانا شروع کریں، آپ جائیدادیں کھا جائیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ چھوڑیں، آپ وراثت کھا جائیں، آپ بہنوں کی وراثت، بھائیوں، بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے کا، مغرب سے لے کے صبح سحری تک، ٹھیک ہے نا، کھائیں، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد صبح نماز پڑھ کے سو جائیں. شوہروں کو بھی چاہیے کہ رمضان میں ذرا
بیویوں سے گھر کے زیادہ کام کاج نہ کروائیں, ٹھیک ہے نا. تو صبح سحری کھا کے نماز پڑھ کے سو جائیں. خواتین کے لیے جماعت کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے. تسلی سے 4:30 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھیں. 4 بجے تو زیادہ لیٹ ہو جائے گا. 3:30 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھیں. اب 3:30 سے مغرب میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ ٹائم بھوکا پیاسا ویسے بھی صحت کے لیے اتنا تو بھوکا پیاسا رہنا ویسے بھی ضروری ہے عام دنوں میں بھی. تو یہ ہیلے اختیار کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی نہیں بس ایسی نہیں رکھنا جی بچے کو فیٹ کرا رہے ہیں, تو یہ پھر اجازت نہیں ہوگی ان کو. ہاں کوئی ایسی ہے کہ واقعی بیمار ہو گئی ہو, کوئی مسئلہ ہو گیا ہو, تو بیماری میں تو میں نے بتایا کہ اجازت ہے. اسی طرح پریگنینسی میں جتنا ڈاکٹر عورت کو کھانے کا مشورہ دیتے ہیں اتنا کھانا صحت کے لیے عورت کے لیے ضروری نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹروں میں دین نہیں ہے. وہ رمضان کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہوتی, ان کے دل میں صرف کھانے کی روٹی کی اہمیت ہوتی ہے. وہ فوراً لکھ کے دے گا جی آپ نے اگر یہ نہیں کھائی تو بچے میں وٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے, اندھا کاڑا پیدا ہو سکتا ہے وہ. تو ایسا نہیں ہے. آپ پرانی زمانے کی عورتیں سے پوچھیں, ساری عورتیں حمل میں روزے بھی رکھتی تھیں, گرمیوں کے بھی بچے پھر بھی فٹ فاٹ پیدا ہوتے تھے, 99 سال نکال کے جاتے تھے بچے. آج اتنا کھایا جا رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے, بچہ 50 سال میں پھر بھی مر جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. تو اتنا کھانا صحت کے لیے, پرسوں ترسوں کی بات ہے کسی کوئی ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ بھوکا رہنے سے مرنا آسان نہیں ہے, کھا کے مرنا بہت آسان ہے. کوئی اگر بھوکا رہ کے مارنا چاہے نا اپنا, بہت ٹائم لگے گا مرنے میں, بہت اس کے لیے ٹینشن چاہیے بھوک سے مرنے میں نا, تبھی خودکشی میں کوئی بھوکا رہ کے خودکشی نہیں کرتا, بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس. کھا کے خودکشی, یہ پی لیا وہ کھا لیا. تو کھا کے آپ جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ سروے کریں, ایک بھی خوراک کی کمی سے بیمار نہیں ہوا ہوگا, سارے کھانے سے بیمار ہوئے ہوئے ہیں. کولیسٹرول کھانے سے بڑھتا ہے, شوگر کھانے سے, گردے مردے, یہ سارا سیٹ اپ کھانے پینے سے ہو رہا ہے. تو یہ جو بھوک ہے نا, جتنی مرضی کمزوری ہو جائے یہ ریکوری فوراً ہو جاتی ہے جب افطار کرتا ہے انسان. تبھی آپ دیکھیں ایسے ڈھیلے ڈھیلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دو نوالے کیا کھاتے ہیں, ایک دم کمر سیدھی ہو جاتی ہے آدمی. تو اللہ نے بتایا میں نے ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے, یہ ساری کمی ایک دم پوری کر دے گا. تو خواتین حمل کی حالت میں یا جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں, سستی نہ کریں. کھانے کا ٹائم میں نے بتا دیا, مغرب سے لے کے صبح سحری تک بہت ٹائم ہے, جاگیں کھائیں پیئیں اس میں, اور کچھ نہ کریں. پھر بھی اگر کوئی نقصان کا اندیشہ ہو اور واقعی اندیشہ ہو, خطرہ ہو, غالب گمان ہو کہ بھائی خطرہ ہے بچے کے مرنے کا خطرہ ہے, غالب گمان, تو پھر شریعت نے اجازت دی. تراوی کا وہ تو ابھی رمضان آئے گا تو اعلان کر دیں گے.